نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حضرات جو سلسلة كلام چھ سات دنوں سے ہمارے اجتماعات میں جاری تھا وہ اصولاً تو گزشتہ جمعے اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا لیکن میری آج کی گفتگو کو اس کے اختتامے یا زمینے کی حیثیت قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ میں آج اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرائض دینی ہے جن کا تصور ہمارے سامنے آیا اس میں آیا مردوں اور عورتوں کے مابین کچھ فرق و تفاوت ہے یا یہ کہ یہ اسلام میں یہ تمام فرائض مردوں اور عورتوں پر بالکل یکساں آئی ہے. ذہن میں تازہ کیجیے کہ گفتگو ہمارے ہاں جن چھ عنوانات کے تحت ہوئی ہے ان میں سب سے پہلا عنوان وہ ہے کہ جس کے لیے جامع ترین اقتدا ہے عبادت رب. اس کے ساتھ ہی اسلام، اطاعت، تقوی، احسان، یہ چار اصطلاحات اور بریکٹڈ ہیں لیکن جامع ترین اقتدا عبادت رب. اس سے بلند تر سطح پر شہادت علی النار. اگرچہ اس کے لیے بھی متعدد اصطلاحات دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لیکن اس نے جامع ترین اصطلاح شہادت علی النار. تیسری سطح ہے جس کے لیے جامع ترین اطلاع اقامت الدین، لیکن اسی کے قریب المفہوم اصطلاحات ہیں تکبیر رب، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، ویقول الدین کلہ للہ، اور حدیث میں کس طرح وارد ہوئی یہ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. تو تین تو یہ اساسی فرائض ہیں اور تین ان کے لوازم ہیں. ان لوازم میں جہاد، مسلسل جد و جہد اور کشمکش، جو تینوں سطحوں پر ایک تین اپنے درجے کے اعتبار سے مختلف چیزیں اختیار کرے گا. پہلی سطح پر مجاہدہ مان لفظ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش، دوسری سطح پر فکری تصادم، نظریاتی تصادم، خیالات کے مابین کشمکش، تیسری سطح پر اہل حق اور اہل باطل کے مابین کشمکش. وہ ذہن میں رکھیے علامہ اقبال کا شعر کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم ہو، شراب مستفی سے شراب ملا. یہ کشمکش حق و باطل ہوتی آئی ہے اور جاری رہے گی جب تک یہ دنیا پائی. تو یہ ہے جہاد، مجاہدہ، مجاہدہ معلق اور پھر جہاد کی سبیل اللہ کی دینی. دوسری لازمی سے التزام جماعت، ایک بنیاد مخصوص بنے، مل جل کر ایک جماعت کی حیثیت اختیار کرے، اور اس کے لیے بہترین تعبیر کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعہ الا بعمارہ. اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے بغیر جماعت کے، اور جماعت کا کوئی تصور ممکن نہیں بغیر کہ نسل عمارت. اور تیسری چیز ہے کہ اس کے لیے جو بنیاد ہے اصل لوگوں کو جماعت بنانے والی ہے وہ ہے بیعت، جس پر کے تفصیلی جسم ہم پچھلی مرتبہ کر سکتے ہیں. اب اپنے ذہن میں یہ بات اس طرح لائی ہے کہ جہاں تک پہلی منزل اور آخری منزل کا تعلق ہے، ان دونوں میں مردوں اور عورتوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں. بلکہ آج میں یہ بات ہم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن اور اس پر قیل و قال اور بحث و نزاع اور رد و قضا ہے، کاش کہ وہ اس میدان میں آتی کہ ہم یہ سمجھتے کہ وہ میدان کون سا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو بالکل برابر کرا دیا. ہم اس برابری کے لیے کچھ دوسرے میدان تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ تہذیب مغرب اور اس کی چھاپ اور اس کا ہم پر جو بھی اثر ہے، اس نے ہمارے فکر کو، ہماری سوچ کو ایک خاص رخ پر ڈال دیا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ میدان کے جس میں مساوات ہے مرد اور عورت کے مابین، اگرچہ میں لفظ کامل یہاں استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں کہیں بھی سرے سے تو مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ایک بہت ہی تھوڑا سا باریک سا فرق یہاں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ذرا ہٹا کر تو باقی ہر اعتبار سے مرد اور عورت کے مابین ایک مساوات جو ہے کامل، وہ ہے دین کے میدان میں، وہ ہے روحانیت کے میدان میں، وہ ہے اخلاق کے میدان میں، وہ ہے اللہ کے ہاں مدارج اور مراتب حاصل کرنے کے میدان میں، کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کے اعتبار سے، اس کے مدارج کے اعتبار سے، اس میں کوئی فرق جو ہے مرد اور عورتوں کے مابین اسلام نہیں رہتا. جو کمائی کوئی مرد کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، جو نیکی کوئی عورت کماتی ہے وہ اس کے لیے. یہی مفہوم ہے اس آیا مبارکہ کا ساتھ کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو کچھ عورتیں کماتی ہیں وہ ان کے لیے ہے، اس میں سے حصہ انہی کو ملے گا، اور جو کچھ مرد کماتے ہیں، کمائی سے مراد میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اصل میں یہ نیکی اور بدی کی کمائی اصل کمائی ہے، اس میں عورتوں کو حصہ ملے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے میدان اصل میں. وہ جو باریک کا فرق ہے اس کو میں بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے، اگرچہ اس دور میں آ کر جو کچھ آزاد خیالی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے دوسرا خیال بھی ظاہر کیا ہے، لیکن ہماری پوری امت کے تاریخ میں یہ بات مجھ علیہ رہی ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب جو ہے وہ خواتین کو نہیں دیا گیا. اس سے کم کا درجہ جو ہے صدیقیت، صدیقیت کے مراتب، سب سے اعلیٰ رتبہ جس تک انسان خود پہنچ سکتا ہے اپنی محنت سے، اپنے کوشش سے، اپنے قتل سے، اپنے ذوق کے طبع کے اعتبار سے، اپنی جد و جہد، تو وہ جو ہے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا، جو نبوت کے بالکل مستقل ہے، جو نبوت کا دل ہے، نبوت کا سایہ ہے، اس میں آ کر بالکل برابر ہے مرد اور عورت ہے. اور نبوت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کا جو ویسے بھی اب اس کے دروازے بند ہو چکے، لہذا اب جو ہے وہ صرف ایک تاریخی اعتبار سے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اب لوگوں کے مابین اس کے اعتبار سے کس پہلو سے کوئی فرق و تفاوت نہیں رہا کہ اب نہ کسی مرد کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو اور نہ کسی عورت کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو. لیکن یہ کہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، نبوت و رسالت کی ذمہ داری اتنی بھاری اور کٹل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ناتوا دوست پر اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں رجال اللہ رجال لائی گئی. یہ تمام جو معاملہ ہے مردوں کے ساتھ رہا ہے. خواتین میں سے بات کے بارے میں قرآن مجید میں چونکہ فکر آ جاتا ہے کہ ہم نے انہیں وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی ہم نے کہ یہ جو بچہ تمہارے ہاں اس کی ولادت ہوئی ہے اسے ایک صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، اور اس کو جو میرا اور اس بچے کا مشترک دشمن ہے وہ اس کو لے گا، لیکن تم مطمئن رہو ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں. تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی وحی ہے، لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے. یہ اسی طرح کی وحی ہے کہ جیسی حیوانات سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے بارے میں جدت سے وحی آ گیا، جیسے کہ غیر انبیاء کو الہام جو ہوتے ہیں ان کو بھی وحی سے ثابت کر دیا جاتا ہے. وحی نبوت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، انبیاء و رسل جو ہے وہ صرف مرد رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے کم تر جو درجہ ہے روحانیت کے بدل ترین مقامات، ان پر خواتین بھی فائز رہی ہے اور اب بھی فائز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بار نہیں ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چنانچہ سابقہ جو بھی امتیں تھی ان میں خواتین کے جو مراتب ہوئے ہیں ان میں حضرت مریم سلام علیہا ان کے بارے میں قرآن مجید میں اسی لیے صراحت کی گئی ہے امہ صدیقہ، حالانکہ ذرا اس کا رتبہ دیکھیے، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے درجہ معین کیا امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ. صدیقیت اصل میں جو ہے یہ دوسرا رتبہ ہے. مراتب چہار گانا جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی. اولئک مع الذین، کیونکہ جملہ خبریہ ہے یہ، لہذا اس کو تمام زمانوں پر محیط سمجھا جائے گا. معیت معنوی اس دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے اور معیت واقعی جو ہے وہ آخرت میں حاصل ہو جائے گی، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوں گے وہ انہیں معیت حاصل ہے یا ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین. تو یہ چار مراتب ہیں، ٹاپ پر انبیاء اور رسل، ان کے بعد صدیقین، ان کے بعد شہداء، ان کے بعد صالحین. تو یہ جو رتبہ صدیقیت ہے حضرت مریم سلام علیہا یہ اس مقام پر پائی. ہماری اس امت میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جو دو سب سے بڑے صدیق ہیں، سب سے بڑے صدیق بعض لوگوں کے سامنے، کیونکہ بدقسمتی سے کچھ پہلو جو ہے اس میں صاف ہو کر اجاگر ہو کر نہیں آئے تو انہیں اس وشاد کو اشتباہ ہو، لیکن میں اپنا مطالعہ اور اپنا تاثر یاد کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑے دو صدیق ہیں ان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت، اور میرے لیے بسا اوقات یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خود ان میں سے رتبہ کس کا بنے. اس لیے کہ صدیق اکبر وہ مردوں کی قوامیت کے اعتبار سے اگر دیکھے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن روحانی مرتبے کے اعتبار سے میرے اندر قطعاً کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی درجے میں حضرت ابو بکر صدیق سے کم. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ لوگوں کو عام طور پر حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ لفظ صدیقہ کیونکہ لگا ہوا نہیں ملتا، تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے نکلی ہوئی. صدیق اکبر یہ تو چونکہ سب کو معلوم ہے ابو بکر صدیق ہے، لیکن یہ کبریٰ جو لگا ہوا ہے حضرت خدیجہ کے نام کے ساتھ کبھی غور تو کیجیے، کہ یہ صفت تو ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ وضاحت نہیں ہے کس اعتبار سے کبریٰ، یہ اصل میں صدیقہ الکبریٰ ہے، اس امت کی سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت سید کبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخصیت کے اعتبار سے بالکل پیرلل، جیسے معاملہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بلکہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، جیسے سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا خود حضور کا، اسی طرح سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا ابو بکر کا، اور اسی طرح سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا حضرت خدیجہ کا. پھر جس طریقے سے کہ انفاق اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اپنی دولت کو لگا دینا اور کھپا دینا، جس طرح یہ فضائل صدیقی کا سب سے اونچا باب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے زمن میں، بالکل یہی معاملہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بلکہ دولت میں میرا یہ خیال ہے کہ کوانٹیٹی کی بھی اس کی تھی، جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو وہ تو حضرت خدیجہ کی دولت بہت زیادہ متمکل ترین خاتون کی بنی. ان کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ کر تو میں ایک مرتبہ دنگ رہ گیا. یہ امام راضی لائے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں کہ ایک مرتبہ، ابھی یہ معاملہ بھی ہے اس دور کا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وحی کا آغاز ابھی ہوا تھا یا نہیں ہوا. اس دور کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے باہر سے اور گھر میں آ کر کچھ غمگینی کسی کیفیت میں چارپائی پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ کوئی بات ہے خاص، کسی چیز کا رنگ سمنا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا. حضور نے فرمایا کہ میں ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، کیا عجب کہ غار حرا ہی میں ادھر اس میں جانا ہوا ہو، تو ایک وادی میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے مسافرت کی حالت میں لیکن بہت خستہ حال میں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقوں کے آثار ان کے چہرے پر ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں، اس لیے کہ حضور کا اپنا تو نہیں تھا سرمایہ تو کہا حضرت خدیجہ. اس پر وہ امام راضی لکھتے ہیں وہ واقعہ جو ہے اس میں کہ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں کئی جو چودھری تھے قریش کو ان کا نام لیا کہ ان کو بلا لیں. حضور گئے ان کو بلانے کے لیے، کتنی دیر میں حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا لیا کہ جب حضور واپس تشریف لائے ہیں تو حضور اس کے پیچھے چھپ گئے جب بیٹھے ہیں، اور تمام ان کو گواہ بنا کر کے جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت جو ہے یہ محمد کو دے دی ہے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. تو یہ ہے سلسلے سے جیتیت کا، کیونکہ وقت اولی یہی ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں وقت نہیں ہے، کہ یہ احساس جو ہے یہ سخاوت جود یہ در حقیقت صدیقیت جو ہے اس کا جو مزاج وجود میں آتا ہے جن تین عناصر ترکیبی سے ان میں پہلا عنصر جو ہے وہ ہے یہی احساس جود اور سخا، یہ اس کا پہلا قدم ہے. تو اس میں جو معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا میں نظر آتا ہے بلکہ اس سے کچھ آگے ہی وہ کیفیت جو ہے ہمیں حضرت خلیل کے بارے میں نظر آتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس پہلو سے کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں صوفیہ میں حضرت رابعہ بصریہ کا مقام اور مرتبہ اب جو بھی ان کا ایک روحانی مرتبہ اور مقام ہے، علم میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو بڑے بڑے چوٹی تھے کہ بارے صحابہ شمار ہوتے ہیں، فقہائے صحابہ حضرت عمر حضرت علی کی سب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو معلوم ہوا کہ دین کا یہ میدان ایسا ہے کہ جس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، یہ میدان نیکی کا، خیر کا، دین کا، اللہ کے دین کی خدمت کا، علمی سطح پر، مال کے انفاق میں، یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے. اگر وہ کوئی تھوڑا سا فرق و تفاوت تھا تو وہ بھی ماضی کی بات ہے کہ رسالت کا منصب جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں تھا، لیکن اب وہ دروازہ بند ہو چکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو لفظ کامل کو استعمال کر لینا بھی غلط نہیں ہوگا، عملی اعتبار سے کہ اس میدان میں کامل مساوات ہے مرد و زن کے بارے. اس کے لیے میں نے آج وہ آیت پڑھی ہے جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آئی ہے. اس سے پہلے مکہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ ایک بڑی جامع دعا آئی ہے کہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، میں صرف سنا دیتا ہوں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا نقل کر کے جو اب اس کے بعد آیت آ رہی ہے فاستجاب لهم ربهم, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا اپنی طرف سے جو اب ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا, مطمئن رہو. اور وہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو خواہ عورت, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو, ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جو بہن بھائی ہے وہ باپ کے نسبت سے, اسی ماں سے ان کی نسبت سے, تو ان کے مابین یہ جو جنس کا جو بھی تعلق ہے وہ ایک ضرورت طبیعی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بقائے نسل کا نظام جو قائم کیا ہے, ورنہ جہاں تک شرف انسانیت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں, ان کی نو تو ایک ہے نو انسان, اس میں فرق جنس کا ہے, نو میں فرق نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بھاؤ تو تم نم بھاؤ, تم ایک دوسرے ہی بچے, لہذا فرق و تفاوت جو ہے وہ اس جین کے میدان میں, یہ جو دعا رکھی گئی ہے اس کے اعتبار سے تمہارے مابین میں کوئی فرق نہیں کروں گا, من ذکری اور ان کا بعض من بعض. اس کے بعد فرمایا کہ جب میرا قاعدہ قانون یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کسی بھی عمل کرنے والے کا میں ضائع نہیں کرتا, تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, تو وہ لوگ جنہوں نے اتنے عظیم کام کیے کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے, انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی, انہوں نے قتال کیا, انہوں نے اللہ کی راہ میں قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی, اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایزائیں جھیلی برداشت کی, اردو کی سبھی بھی وقاتلوا وقتلوا, تو یہ جو کام ہے ان سب کے پس منظر میں جسے دیکھ لیجئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ من ذکر او انثی ان کی قابل مساوات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیے کہ ایزائیں جھیلنے والوں میں جہاں بلال اور ابو فتی کے نام نظر آئیں گے, وہاں حضرت زنیرہ اور حضرت سمیہ کے نام نظر آئیں گے, انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں ایزائیں جھیلی ہے اور اسی پامردی کے ساتھ بلکہ اسی ہمت و استقلال کے ساتھ جھیلی. اگر شہادت کا معاملہ ہے تو میدان پر اس زمین پر خون سب سے پہلے اللہ کی راہ میں, اگر ایک مرد کا گرا ہے کہ جس کا نام ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی زوجہ محترمہ جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ان کے ساتھ کھانا بچانا وہ شہادت جو ہے اس کے منصب کو وہ حاصل کر رہی ہے. گھروں سے نکلنے میں اگر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی زوجہ محترمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ جگر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا کہ ہجرت ہو, اللہ کی راہ میں جان دے دینے کا معاملہ آیا ہو, انفاق مال کا مسئلہ ہو, جو بھی یہ تمام میدان ہے ان میں کہیں بھی خواتین مردوں کے پیچھے نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ اس میدان میں اگر کہا جائے شانہ بشانہ ایک رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے, یہ نہیں کہ واقعی کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کہیں نظر آئی ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ میدان کار کا ایک فرق ہے, ایک سیگریگیشن ہے جو اسلامی سوسائٹی میں ہے, ان کو علیحدہ رکھا گیا, یہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے, اس پر میں بعد میں کچھ شروع کروں گا. لیکن جہاں تک مراتب کا تعلق ہے, جہاں تک اشار اور قربانی کا تعلق ہے, جہاں تک اللہ کی راہ میں انفاق کا تعلق ہے, جہاں تک اپنی توانائی اور قوتوں کو صرف کرنے کا تعلق ہے, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام اگر کہیں کوئی کوتاہیاں کوئی خطائیں ہیں تو ان سے درگزر فرمائے گا, ان کے نامہ اعمال سے ان دھبوں کو دھو دے گا اور ان کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے روا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہے اصل میں اللہ کے پاس سے بدلہ, اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. تم اور جس کے لیے محنتیں کرو گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی بدلہ دے دے, اولاد کے لیے کھپا دو اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر وہ اولاد سرکش ہو اور ان کی تمہارے لیے سوہانے روح بن جائے,
حالانکہ تم نے اپنا سب کچھ لگا اور کھپا دیا ہوگا, تم نے اپنی عاقبت کو داؤں پر لگا دیا ہوگا ان کے لیے کہ ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم نے حرام میں منہ مارا, جو یا کہ اپنی عاقبت ہی ان کے اوپر قربان کر دی. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوں اور سینہ تان کر آپ کے سامنے آئے اور مقابلہ کرے. تو کسی بھی کام کے لیے انسان کی محنت اور توانائی جو صرف ہوئی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کا صلہ اسے مل جائے. ہاں اللہ کے لیے جو محنت کی گئی ہے, جو وقت, جو قوت, جو صلاحیت, جو پیسہ, جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا گیا وہ انشورڈ ہے کہ اللہ عنده حسن الثواب, اس کا بدلہ جو ہے وہ لازم و لازم کر رہے گا, اور بدلہ تو حقیقت میں دینے کی طاقت ہے ہی صرف اللہ. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے وہ میدان کہ جس میں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مساوات ہمیں نظر آتی ہے دین میں. البتہ اس سے آگے چل کر میں نے یہ تو پہلی منزل بیان کی, بندگی رب ہے, اللہ کی راہ میں انفاق ہے, اپنی اظہار اور قربانی ہے, ہجرت ہے. لیکن یہ کہ بعض چیزوں میں پھر شریعت سے فرق کیا, مطلب یہ کہ جہاں قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ آ جائے گا اللہ کی راہ میں میدان میں جا کر جنگ کرنے کا, جیسے جیسے بات آگے بڑھی ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مردوں کی ذمہ داری قرار دی گئی. وہ بالکل ایکسپشنل حالات ہوگا. اب احد کا مارکا جو ہے مدینے کے بالکل ساتھ ہو رہا ہے, وہاں سے اگر مجروحین جو ہے ان کی کوئی برہمپتی میں ہمیں خواتین کام کرتی نظر آ جاتی ہیں, اس میں قتل کوئی چیز جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ ذمہ داری, یہ فریضہ جو ہے وہ اسلام نے عورت کے سپرد نہیں کیا بلکہ مرد کے سپرد کیا. البتہ جب حضور سے پوچھا گیا, خواتین کے اندر یہ جذبہ تھا اور یہ جذبہ اللہ کرے کہ اب بھی پیدا ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ دین کے میدان میں ہم سے آگے نکلے جا رہے ہیں, تو ہمیں بھی تو آپ سے کچھ بتایا جائے کہ یہ جو رتبے ہیں آگاہ براتے کیا یہ مردوں کے لیے. حضور نے فرمایا نہیں, اگر کوئی مسلمان عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کے لیے بہترین آرائش اور آرام بہم پہنچاتی ہے, اسے اطمینان کے ساتھ مسرت کرتی ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے, تو وہ گویا کہ اس قتال کی سبیل اللہ میں شریک ہے اور اس کے تمام جو بھی جو اس کا اجر ہے اس میں اس کا برابر پہنچتا ہو. جہاد کل الحج, تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے, وہ مشقتیں جو دیرنی پڑتی ہیں گھر سے نکل کر اور وہاں طرح طرح کی جو انسان کو تکلیفیں آتی ہیں ان سب کو فرمایا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل جہاد. تو ایک فرق و تفاوت درمیان میں ہو جائے, جو بھی اللہ کی تخلیق ہے, جو جسمانی صاف کا فرق ہے, جو مزاج کا فرق ہے, جو اللہ نے نفسیاتی فرق و تفاوت رکھا ہے, ان دو مختلف کاموں کے مناسبت سے کہ جو ان مختلف سیکشن کے حوالے کیے گئے ہیں, تو جو فرق و تفاوت ہے وہ تو دین فطرت میں مجبور رکھا ہے. لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے قطعاً کوئی فرق نہیں ہوگا. وہ وقت جو جا کر میدان جہاد میں داد شجاعت دے رہا ہے, اور وہ عصیفہ اس کی گھر والی جو گھر میں اس کے بچوں کو اور اس کے مال کو اور اس کے ناموس کو لے کر بیٹھی ہوئی امانت کے ساتھ, ان دونوں کے مابین اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ. اور اصل چیز یہ ہے کہ جب دین میں ہمارے دین میں تو اصل زندگی جو ہے وہاں کی, اصل عیش تو وہاں کا ہے. جیسے کہ صحابہ کرام غزوہ خندق کے دوران جو ہے وہ سلانہ الاپ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اور حضور سے جواب دیا کرتے تھے سبل الانصار والمہاجرہ. تو صحابہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ لا عیش تو بس آخرت کا ہے, اس دنیا میں یہ کوئی وقت, یہ مشقت, یہ محنت جو ہم کر رہے ہیں جو عارضی ہے ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ ہمارے سامنے تو آخرت کا عیش ہے جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے. اور حضور سے جواب کے ساتھ فرماتے تھے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی بفرت فرما, جو خطائیں ہے تو اسے نبی پر فرما. تو اگر ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اصل زندگی وہ ہے, اصل عیش وہاں کا ہے, صاف بات ہے کہ پھر تو کوئی فرق و تفاوت رہا ہی نہیں. اگر اجر کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے تو پھر یقیناً کوئی نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے میں بات کر دوں ان چیزوں میں کہ آخری چیز ہے بیعت. اس نظم جماعت میں شرکت کے لیے بیعت, اس پر پچھلی مرتبہ کثیر سے گفتگو ہوئی تھی, چنانچہ ہمیں کتاب و سنت میں خواتین کی بھی بیعت کا ذکر ملتا ہے. یہ اتنا مکمل ادارہ ہے ہمارے دین کا کہ اس پہلو سے بھی کوئی شکستگی نہیں چھوڑی گئی ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے. چنانچہ ویسے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ خواتین بھی حضور سے بیعت کرتی تھی. فرق صرف یہ رہا تھا جو عملی طریقہ تھا بیعت کا کہ صحابہ یعنی مرد جو ہے وہ بیعت کرتے تھے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. اب یہ فرق بھی وہی ہوگا کہ اسلام نے ہمارے ہاں پورے نظام میں رکھا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور کے ہاتھ میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ سے مس نہیں کیا، چنانچہ جب بیعت ہوتی تھی تو کبھی مصافحہ جو ہے، بلکہ بعض مواقع پر بعض خواتین جو ان کے ہاتھ پرانے رواج چلے آ رہے تھے کہ وہ کوئی تفریق نہیں تھی تو وہ ہاتھ بڑھا دیتی تھی تو حضور فرماتے تھے کہ نہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اس میں یا تو کوئی امامہ ہوتا تھا جو واسطہ بنتا تھا کہ حضور اس کے ایک قلعے کو پکڑ لیتے تھے، اور دوسرا قلعہ جو ہے وہ خاتون یا خواتین جو بہت سی ہو وہ جمع ہو کر اس کو تھام دیتی تھی. اب یہ تو معلوم ہوتا ہے اس سے، چاہے ابھی ہماری وہ فزیکل ریسرچ میں ابھی وہ بات نہ آئے، کہ یقیناً کوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فزیکل بیسس ہے، ورنہ محض قول و قرار سے بات کیوں نہیں پوری ہو جاتی. آخر یہ جو ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہماری فطرت کا یہ مظہر ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور بات پکی کر لی ہو تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، چاہے وہ بیعت کا تصور ہو یا نہ ہو، کھلاؤ بھائی اب ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ تو معلوم ہوا کہ اب بات پختہ ہو گئی. یہ ایک علامت کے طور پر، یہ کوئی انسٹنکٹ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بعد جو بات ہو جائے وہ گویا کہ بڑی طے ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے. یہ سب آ رہا ہے پرانے زمانے سے رواج. تو کوئی چیز ہے، اور یہ ہاتھ میں ہاتھ لینے سے تو بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ احساسات بھی منتقل ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ذرا سا قیافہ انسان کا ہو تو ہاتھ ملانے کے انداز سے ملانے والے کی پوری شخصیت کی عکاسی ہو جاتی ہے، اس کے اس وقت کی جذباتی کیفیت کا پورا اندازہ ہوتا ہے، وہ شیکی ہے یا فرم ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات جو ہے یہ محض مسافر کے معلوم ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لہریں بھی ہوں، وہ روحانیت کی لہریں ہوں کہ جو واقعات اس وقت منتقل ہوتی ہو، وہ ابھی ہماری فزیکل ریسرچ کے دائرے میں نہ آئی. ادھر میرا ذہن اس لیے جاتا ہے کہ جہاں حضور نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہاں بھی آخر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا جو ہے معلوم ہوا کہ کوئی ہے. وہ جو آئنائزیشن کا کوئی پروسیس ہمارے ہاں کیمسٹری میں ہوتا ہے نہ معلوم کوئی شے ہو. آخر ایسے ہی بلا کسی سبب سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا انتظام نہیں کر سکتے. بہرحال حضور سے بیعت کا طریقہ تو مختلف تھا، لیکن یہ کہ باقی خواتین سے بھی حضور نے بیعت کی، اور خاص طور پر جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد ایک عمومی بیعت کا موقع آیا تو اس میں حضور نے مردوں سے تو بیعت لی ہے، کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا ذہن میں لائیے یہ وہی کوہ صفا ہے جہاں سے حضور نے اپنا پہلا جو دعوتی خطاب تھا وہ فرمایا تھا، پہلی تقریر جب حکم آیا تھا پستا بما تو عمر، اور وہاں کھڑے ہو کر جب آپ نے تقریر کی تھی تو مجمع میں سے فکرے کچھ کیے گئے تھے، کسی نے بات جو ہے وہ سن کر نہیں دی تھی، شور ہو گیا تھا، اور جدید اصطلاح میں یوں کہیں گے کہ ہوٹنگ ہوئی تھی، اور خود سگے چچا نے ایسے الفاظ کہے تھے کہ تب لکا لہذا جماعت نہ تمہارے لیے ہلاکت ہو بربادی ہو نقل کفر کفر نہ باقت، کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیے، ہم تو اپنے بڑے اہم کاموں میں مشغولیت ہونے تھے. وہی کوہ صفا ہے. میرے نزدیک وہ واقعہ ہو سکتا ہے سن 3 نبوی اور یہ ہے سن 8 ہجری، اس میں 18 برس کا فصل ہے. 10 تو سمجھ لیجیے کہ مکے کے مکے سال اور 8 کے، 18 برس کے بعد اب صورت یہ ہے کہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، تمام جو ہے خانہ کعبہ بتوں کی نجاست سے پاک کیا جا چکا ہے، جا الحق و وضاحت الباطل من الباطل کان ظہوقا، اور پھر ایک عمومی بیعت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی موقع پر خواتین سے بھی پھر حضور نے حضرت عمر کو بھیجا ہے کہ جا کر خواتین سے بیعت لو، وہ خواتین سے بھی بیعت ہوئی ہے. پھر حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہوئے، خواتین سے بھی بیعت لی گئی. پھر یہ بھی ملتا ہے روایات سے کہ حضور جاتے تھے خاص طور پر عیدین میں، عید کی نماز میں خطبہ دے کر مردوں کو، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے آواز کا جانا مشکل تھا، تو علیحدہ ہوتی تھی خواتین، شریک ہوتی تھی عیدین میں، لیکن ان کا علیحدہ مقام ہوتا تھا. وہاں پھر حضور تشریف میں جاتے تھے، وہاں کچھ نصیحت، کچھ وعظ، تو خطبے کی اصل پر جو آئے تھے کہ اگر ان سے کوئی بات نہیں پہنچ پائی ہے یا انہیں کوئی اضافی باتیں بتانی ہیں ان کے اعتبار سے، تو وہاں جا کر آپ خطاب فرماتے تھے. اور ایسے مواقع پر بھی آپ نے خواتین سے بیعت لی ہے. یہ خواتین سے بیعت جن امور پر لی گئی ہے، میں آج ذرا قرآن مجید میں جو سورہ المنتحہ میں اس کی آیت نمبر 12 میں آئی ہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئے مومن خواتین، یبایعنک، جو آپ سے بیعت کرے اس پر، علی ان چیزوں پر، اب وہ امور گنیے نمبر ایک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. یہ تو توحید ہے، اصل اصول ہے، دین کا جڑ ہے، بنیاد ہے. دوسری بات ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گے. یہ چوری جو ہے ایک تو عام سطح کی چوری ہوتی ہے، وہ تو جیسے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے، اس میں سزا میں بھی کوئی فرق و تفاوت اسلام نے نہیں رکھا ہے. قرآن میں بھی جہاں چوری کی حد آئی ہے، وسارے کو وسارے پکو، یہ دونوں کا ذکر وہاں پر برمحل موجود ہے. کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ چوری عورت کرے تو اس کی سزا کچھ کم ہوگی، بلکہ حضور کا وہ جو جملہ ہے مشہور و معروف، وہ جو آب سر سے لکھے جانے کے قابل ہے تاریخ انسانیت میں، نو انسانی کی پوری تاریخ، وہ جو جملہ ہے کہ نو فاطمہ بنت محمد انخرقت فقطعت یدھا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اگر فاطمہ مخذولی نے چوری کی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، چاہے وہ بڑے اونچے گھرانے کی. بنو مخذوم وہ قبیلہ ہے جس سے ابو جہل تھا، جس سے ولید بن مغیرہ تھا، یہ بہت چھوٹے کا قبیلہ قریش تھا. ان کی ایک خاتون نے چوری کر لی، اور جب وہ حج کے اجلاس کا وقت آیا تو کھلبلی بچ گئی تھی، اس سے اونچے گھرانے کی جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی. اور لوگوں نے حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر، کیونکہ حضور کے جو اس منہ بولے رشتے سے جو بعد میں منسوخ کر دیا اللہ نے، لیکن بہرحال اس کے کچھ آثار تو رہتے ہیں، محبتیں تو ختم نہیں ہو جاتی. اس رشتے سے گویا کے پوتے ہیں حضور کے، اس لیے کہ اسامہ ابن زید، اور وہ زید جب تک وہ حکم نہیں آیا تھا زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما، تو انہیں بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان میں جب بڑے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہی جرم جب چھوٹے کرتے تھے تو ان پر پوری بے دردی کے ساتھ جو سزا جو ہے ان کا اجرا اور نکاس ہوتا تھا. اور بدقسمتی سے یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ صورت نظر آتی ہے کہ اینٹی کرپشن کے محکمے ہو یا کچھ ہو، وہ پٹواری اور پولیس مین جو ہے وہ جتنے گرفت میں آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بڑے ایوانوں میں، اونچے ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے معاملہ، ان میں سے کبھی کسی کی کوئی ہمارے پاس خبر نہیں آتی کہ کوئی اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو. حالانکہ وہی بوٹ پوسٹ ہے، وہی انسان ہے، وہی ایک دوسرے کے بھائی بند ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ کرپشن صرف اس لیول پر ہے، اوپر کی سطح پر نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ کوئی فرق و تفاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی ہے کہ جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے. لیکن اس میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ یہ جب حضرت ہند ہی اب کہنا پڑے گا، چونکہ وہ ایمان لے آئے، صحابیات میں شمار ہے، زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جب وہ بیعت کر رہی تھی تو انہوں نے اس پر آ کر یسرقنا پر ایک بات کہی. دبنگ خاتون کی اس پہ تو کیا شک ہے، عثمہ ابن ربیعہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی، یوں سمجھیے کہ قریش کی جو چوٹی کی خواتین ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. تو انہوں نے ذرا کو کہا حضور کو کہ حضور میرے شوہر ابو سفیان جو ہے یہ ذرا کچھ بخیل قسم کے آدمی ہے، اور یہ خرچ جو ہے دینے میں کتلی کرتے ہیں، تو میں اگر ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر خرچ کر لیا کروں تو کیا یہ بھی چوری میں شمار ہوگا؟ اب دیکھیے عملی مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ بہرحال مرد جو کماتا ہے وہ تو مرد کی کمائی ہے، عورت کی اگر اپنی ذاتی کوئی ملکیت ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، بیوی کی، وہ اس کے اوپر مرد کے اختیار نہیں ہے. لیکن وہ نفقہ جو ہے کیونکہ اسلام نے مرد پر ڈالا، گھر کے لیے جو بھی خرچہ وغیرہ ہے، اب اس میں اگر کہیں کوئی رقم ہے اور شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی خرچ کر لے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس معاملے میں معروف کے مطابق جس حد تک کے رواج اور چلن معاشرے کا ہے اس حد تک اس میں سے خرچ کر لینا شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ چوری اس دائرے میں نہیں آئے گا. تو اس حد تک باریک جو ہے معاملات عملی وہ لوگوں کے سامنے آتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر عرض کروں گا، یہ بات بار بار میں رکھتی ہے کہ ان لوگوں کا اور ہمارا فرق یہی ہے، وہ جو کہتے تھے وہ یقیناً ان کا ارادہ ہوتا تھا بھرپور طور پر عمل کرنے. یہ کہہ دینا کہ میں چوری نہیں کروں گی یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس وقت اپنے پورے معاملے کو دیکھ لینا کہ میری زندگی کا یہ کوشہ ایسا ہے اس میں میں پوچھ لوں کہ آیا یہ بھی اس کے دائرے میں آتا یا نہیں آتا. یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ارادہ یہ ہو کہ مجھے اب اس پر پورے اترنا، ورنہ صرف لفاظی کرنی ہو تو انسان بڑے سے بڑی مال کے لیے وہ فر پڑتا چلا جائے گا، اور وہ کہیں بھی اپنے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرے گا کہ سوچے کہ میں اس معیار پر پورا اتر سکوں گا کہ نہیں اتر سکوں. تو پہلی بات یہ کہ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، دوسری یہ کہ ولا یسرقنا، چوری نہ کریں گی. تیسری ولا یزنین، اور وہ زنا نہ کریں گی. اس میں ذرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زنا در حقیقت ایک تو وہ عمل ہے جس پر کہ ہم اطلاق کرتے ہیں اس رفت کا، لیکن شریعت نے
اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء و رسل میں سے خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام جہاں جو اخلاقیات کا دائرہ جو ہے جس کو کہ قانون کے دائرے سے ایک بلند تر سطح دیے, اس کے اعتبار سے زنا صرف وہ معین عمل نہیں ہے, کسی نامحرم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا دلچسپی کے ساتھ یہ بھی زنا ہے. الزنا ذن العین یہ آنکھ کا زنا ہے, کسی نامحرم سے گفتگو کرنا اس انداز میں کہ اس کی آواز ہی سے آپ کو تنزل حاصل کر رہے ہیں, کسی نامحرم کی آواز سے جو حد لفظ اگر آپ کو باہم پہنچ رہا ہے اور یہ کون اس کو جھٹلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھول کو جو بھی حسن و رعنائی عطا فرمائی ہے, آخر بھورا جو ہے اس کی طرف آتا ہے, اس کے اندر بھی رکھی گئی ہے, ایک اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کے اندر اس کشش کو وہ محسوس کرتا ہے. تو عورت نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہے کہ جو مرد کے لیے باعث کشش ہے, اس میں اس کی آواز بھی ہے, یہ آواز جو مرد کی آواز سے مختلف ہے کیوں رکھی گئی ہے, اس کی آواز کا وہ نوچ ہے, اس کی آواز کے اندر وہ ایک کھلیلا انداز ہے, یہ ساری چیزیں ضرورت کے تحت رکھی گئی ہیں. فطرت جو ہے وہ اپنے مقاصد کو اسی طریقے سے پورا کراتی ہے, لیکن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو فتنے کی بنیاد بن سکتی ہیں. لہٰذا سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی مردوں سے تو بات کرنے کا موقع آئے تو فلا تخذانا بالقول, تمہاری گفتگو کے انداز میں تمہاری آواز میں جو بھی نسوانی حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو, اس میں دوست پیدا نہ کرو بلکہ کڑک انداز میں بات کرو, تاکہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی حماقت ہے بھی تو وہ منجھا کر رہ جائے, وہ ڈسکریج ہو کر رہ جائے, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کچھ تھوڑی سی الٹیج محسوس کرنے لگے انکریجمنٹ کہ یہ جو اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے تو شاید یہاں میرے لیے کچھ آگے بڑھنے کا کوئی موقع. تو یہ باتیں اس قدر تفصیل سے قرآن میں آئی, اتنی تفصیل سے حضور نے بیان کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی زنا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی کسی اپنے ہمسائے کی بیوی یا کسی بچی پر کوئی بری نگاہ ڈالتا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ زنا کر چکا, چاہے اس فیل کی کوئی ابھی نوبت آئی یا نہ آئی ہو, لیکن اخلاق کے سطح پر وہ زنا کا انتخاب کر چکا. میں بات نہ کروں گا اصل میں کہ یہی وجہ ہے, یہ سارے ختم اور حجاب کے احکام جو ہے شریعت میں یہ مندرج ہے اسی بلا یزدین کے ذیل میں. جناب وہ شہر ہے کہ جس کا سب سے بات کرنے کے لیے معاشرے میں دور دور تک قد گلے اور حدود اور قیود عائد کرنی پڑے گی, مطلب زنا کا سب سے بات نہیں ہو سکتا. یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کا درس ہے منتخب نصاب میں شامل ہے اور الہدا کے دروس میں بھی وہاں تک تو بات پہنچ گئی تھی, میں نے وہاں تفصیل سے یہ بات رکھ کی تھی, اور شاید یہ بھی ان چیزوں میں سے ہو کہ جو کچھ لوگوں کے قبر مبارک کو اور قبر نازک کو ناگوار گزری ہو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن وہاں یہ کہتا ہے ملا تقرب الزنا, یہ نہیں کہتا ملا تزنو زنا مت کرو, نہیں, ملا تقرب الزنا, زنا کے قریب تک مت پھٹکو, اس لیے کہ جو مقدمات زنا ہے ان سے بھی اس کی شریعت جو ہے وہ روک رہی ہے کہ مردوں کا عورتوں کا آزادانہ خلا ملا نہ ہو, عورت اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر رکھے, ڈھانپنا مردوں پر بھی ہے, خطر ہے کہ گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناف سے اوپر تک کا حصہ جو ہے یہ کسی بھی مرد کا کسی بھی مرد یا عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے سوائے بیوی یا طبیب حسب ضرورت, سوائے ان سے کوئی ایکسیپشن نہیں. یہ مرد کے جسم کا سطر ہے اور عورت کا سطر حضور نے فرمایا ہے کہ پورا جسم ہے سوائے یہ تین حصوں کے, سر نہیں صرف چہرے کی ٹکیا, یہ سطر سے باہر ہے, اور یہ ہاتھ اس کلائی سے باہر, کلائی سطر کے اندر شامل ہے, کسی طریقے سے یہ تخلے سے نیچے کا پاؤں, تخلا جو ہے وہ سطر میں شامل ہے, جس طرح مرد کے سطر میں شامل ہے یہ جسم جسے ہم ناف کہتے ہیں چوری, اس کو کبھی نہیں کھولنا چاہیے. عام طور پر لوگ کیبل واضح ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ نیچے بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کا سطر جو اور حضور روکتے تھے, صحابہ کو روکتے تھے کہ اپنے سطر کو پورے طور پر ڈھانپ کر, گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے, گھٹنا جو ہے یہ سطر میں شامل ہے, اسی طریقے سے کلائی اور تکنا عورت کا جو ہے یہ سطر میں نہیں شامل ہے. اور پھر سطر کا یہ فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ حصے کورڈ ہو بلکہ یہ کہ وہ تنگ لباس نہ ہو جس سے جسم کے جو بھی نشے و فراز ہے وہ نمایاں ہو جائے, بلکہ بھیڑا لباس ہو, پھر یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ کوئی خاتون جو ہے وہ لباس بظاہر پہنے ہوئے ہو حقیقت میں ننگی نظر آ رہی ہے. حضور نے اس پر جو ہے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جن کے بارے میں الفاظ استعمال کیے کہ کاسیاتن آریاتن, جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی, یا تو اتنا سدھا ہوا لباس ہے, پھنسا ہوا لباس کہ وہ پورا بھی جسم جھلک رہا ہے اس میں سے, یا وہ باریک لباس ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ان کا چلن ہے اور عام ہے. پھر وہ حجاب کے احکام ہے,
کہ چہرہ کھول کر عورت آ سکتی ہے فخر کے ساتھ, وہ ایک فہرست قرآن مجید نے سورہ یونس کے اندر دے دی ہے اور بڑی مفصل 12 اس کی شکلیں ہیں کہ یہ ہے وہ رشتے دار یا وہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے. یہ ہے پردے کا حکم اضافی. باقی جو ہے اس کے دائرے کے باہر وہ نامحرم ہے, ان کے ساتھ روبرو ہونا, کھلے چہرے کے ساتھ آنا اس کی اجازت نہیں. یہ ہے حجاب کا حکم. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے حجاب اور فتح, یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں تدابیر ہے اس زنا کی روک تھام, اس کی روک تھام اس کے بغیر نہیں ہوگی. ورنہ یہ کہ آپ اگر آگ اور پانی کا میل بھی کرا دیں اور پھر آپ چاہیں کہ وہ پانی پانی رہے آگ آ گئے تو یہ تو ناممکن ہے, یا آگ بجھے گی یا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا. یہ دونوں جو ہے یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے, ایک وقت میں ایک جگہ رہ نہیں سکتے. یہ وہ فطرت ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت, اللہ الذی خلق الناس علیہا الا یعلم من خلق, جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں لوگوں میں ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان پیدا کیا گیا ہے جو اس کے اندر کچھ کمزوریاں اور ضعف بھی ہیں. وہ بنانے والا جانتا ہے کہاں کہاں ضعف ہے, اسی کے مطابق اس نے ہمیں ہدایات دے دی ہیں کہ ان کا اس طور سے سبیہات کیا جائے. تو یہ ہے تیسری بات کہ جس پر حضور قیامت لیتے تھے اور قرآن مجید میں جس کا حکم آ رہا ہے. چوتھی ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ, اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یہ قتل اولاد دنیا میں ہر طرح سے رہا ہے. یہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کے تیور کے بدلے دیکھتی تھی, یہ الفاظ استعمال کیے مولانا حالی نے کہ وہ عورتیں جب دیکھتی تھی کہ شوہر کے تیور بدل گئے ہیں کہ اس میں بچی جنی ہے, تو پھر وہ خود ہی اپنی بچی کو جا کر کہیں دبا آتی اپنے اولاد کی. یہ شکل نہیں. حالانکہ واقعہ یہ کہ عورت یہ ہے اپنی کبھی دلی آماد کی جساد یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتی, لیکن یہ کہ وہ شوہر کے پیور اگر دیکھ رہے ہو بدلے ہوئے تو آخر وہ اپنے گھر کی فضا کو مستقل طور پر مضمون کرنے کے بہتر اسی کو کمی نہیں. یا یہ کہ یہ اس سے سمجھا ہوگا کہ بجائے اس سے کہ وہ گلا ڈھونڈے تو یہ کام نہ خود کروں. اسی طریقے سے اس کے ذہن میں آ جائے گا اس اسقاط حمل کا معاملہ, یہ بھی قتل اولاد کی شکل ہے. منع حمل کی تدابیر کی حد تک معاملہ علیحدہ ہے, بالکل اس پر قتل کا اطلاق نہیں ہوگا. اس پر کیا شریعت کا حکم ہے وہ علیحدہ بحث ہوگی, میں اس پر اس سے متعلق گفتگو نہیں کر رہا. لیکن حمل واقع ہو جانے کے بعد کوئی بھی تدبیر اختیار کی جائے اس حمل کو گرانے کی, یہ قتل اولاد کے نقصان ہے. لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے جو بھی ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہو وہ جان لیں کہ یہ معاملہ جو ہے ولا جب کلنا اولاد ہننا, یہ چیز جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس پر قرآن مجید حضور کو حکم دے رہا ہے کہ اس پر بیعت لیجیے مسلمان خواتین سے, اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اور ہر مسلمان عورت وہ چاہے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرے نہ کرے, اس کی مانوی بیعت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ مسلمان کہاں ہوں. اللہ کے ساتھ تو مسلمان مرد کا بھی بیع و شرا ہو چکا, ان اللہ اشرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری مانوی بیعت جو ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی موجود ہے. اس سے آگے کی بات ہو سکتی ہے کہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جائے کہ جو اپنے زمانے میں اس پر اعتماد ہو کہ یہ دین کے راستے میں صحیح رہنمائی کرے گا اور دین کے راستے پر چلنے میں ہمارا مددگار ہوگا, یا یہ دین کے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہم بھی اگر اپنا تعاون اور کچھ ہماری اپنی توانائیاں بھی اگر اس کے ساتھ سب ہو جائے تو دین کا کام ہو سکے گا, اس محض سے بیعت جو ہے وہ کر دی جائے کہ یہ گویا کہ اس سنت کا ایک درجہ تکمیل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ویسے تو بیعت ہر مسلمان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانن موجود, اسی نے یہ بھی ہے ولا یقتل اللہ اولادہ. اور پھر ہے چوتھی چیز ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور وہ نہیں کوئی طوفان باندھیں گی بہتان تراشیں گے اس معاملے میں کہ جو ان کے ہاتھوں اور پیروں کے مابین ہے. یہ ذرا ایک استعارے کا انداز ہے, ہاتھوں اور پاؤں کے مابین اس سے مراد جو بات سمجھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جنس کا معاملہ, شرمگاہ کا معاملہ. بہتان ویسے تو ہر بہتان جو ہے وہ معصیت ہے. کسی پر آپ نے خامخواہ کی تہمت تراش دی کیونکہ جھوٹ بولا ہے, کسی کے بارے میں آپ نے کوئی اور غلط بات جو ہے وہ کہہ دی, تو یہ سب بہتان ہے اور یہ سب معصیت ہے. لیکن ایک بہتان وہ ہے کہ جسے آپ سیکس اسکینڈل کے نام سے جانتے ہیں, یہ جو بہتان ہے یہ سب سے زیادہ مکروہ بہتان, سب سے زیادہ یہ انسانی معاشرت کو اور انسان کے معاشرت کی زندگی کو سب سے زیادہ مسموم کرنے والا, زہر آلود کر دینے والا وہ یہ بہتان ہے. لہذا اس بہتان سے تو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو شدت کے ساتھ روکا. یہی وہ بہتان ہے جس پر یہ باقاعدہ حد ہے ہمارے دین میں کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو اور پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکا ہو، ثبوت مہیا نہ کر سکا ہو، تو وہ قذف کا مجرم شمار ہوگا اور اس پر حد جاری ہوگی، 80 کوڑے اس پہ لگیں گے، ایک دو نہیں 80 کوڑے جو ہے وہ اس قذف کی سزا ہے۔ تو یہ بہتان اس کی بڑی ہے کہ یہ تو اس اعتبار سے عام بہتان بھی اور جنسی بہتان بھی، تو یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہو گئے، لیکن عورتوں کے لیے اضافی بات یہ ہے کہ انسان کے نسب کا معاملہ عورت کے پاس بطور امانت ہے۔ اس سلسلے میں عظیم ترین بہتان یہ ہوتا کہ کوئی عورت جو ہے کسی اور کی اولاد اپنے شوہر کے نام منسوب کر رہی ہو، یعنی اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ اس نے اس شوہر کی امانت میں خیانت کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد کسی اور کی ہوگی کہ جس کو وہ منسوب کر رہی ہوگی اپنی شوہر کی طرف، یہ وہ سب سے بڑی تہمت ہے، یہ وہ سب سے بڑا بہتان ہے کہ جس کا اضافی طور پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بلا یا تیر اب بہتان یا سری نہ بہلا ہے بھی ہند و ارجن ہند، یعنی اس میں یہ کہ اپنی قسمت کی خصوصی حفاظت، یہ گویا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد ہو جائے گا، مجاہدہ مان نفس میں عورت کے لیے یہ معاملہ جو ہے یہ سب سے اہم ہو جائے گا، اس لیے کہ نسل کا سارا حفاظت کا معاملہ جو ہے وہ در حقیقت عورت سے متعلق ہے، وہ امین ہے اپنے شوہر کے نسب کی، اپنے شوہر کی آبرو کی، لہذا اس معاملے میں خصوصی وہ بیعت جو ہے اس میں یہ الفاظ شامل کیے گئے۔ اور آخری بات آئی، ولا یعصینک فی المعروف، اور وہ کسی بھی معروف بات میں جو آپ حکم دے اس سے وہ سرکاری نہ کریں گی، کسی بھی بیعت کرے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ جہاں تک تو منفی کا تعلق تھا تو لا یشرکنا باللہ شیئا، ایک، ولا یسرقنا، دو، ولا یزنینا، تین، ولا یقتلن اولادہن، چار، ولا یاتین ببہتان یقرینہ بین ایدیہن و ارجلہن۔ تو یہ پانچ چیزیں تو ہو گئی نفی، چھٹی بات بھی اگر سے نفی ہے، ولا یعصینک فی المعروف، لیکن اس کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے مثبت حکم، کہ دو حکم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ذرا اضافی بات کی، اگر سے یہ جان لیجیے کہ حضور کا تو اپنا وجود جو ہے، اپنی شخصیت، وہی معروف کا معیار ہے، حضور جو حکم دیں گے وہی معروف ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس لفظ احتیاط کی گئی ہے کہ یہاں حضور کے ساتھ یہ لفظ معروف لگا دیا گیا، کہ جو بات جو بھی معروف کا حکم دے، بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارے احکام جو ہیں جو قرآن میں آئے، اگر ہم کہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے تو اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور نے بھی تو ان احکام کی تفاصیل بیان کی ہے۔ اگر فرضے کے احکام آئے ہیں ان میں تفصیلات مزید جو ہے وہ حضور نے دی۔ اگر یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں وہ حرمات ابدیہ کہ جن کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی مزید شرع کے طور پر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اس پر حضور نے اضافہ فرمایا کہ یہی حکم ہوگا خالہ اور بھانجی کا، اور یہی حکم ہوگا پتری اور بھتیجی کا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم خداوندی کا اضافہ ہے۔ تو جو احکام بھی حضور نے دیے، سطر کی تفاصیل حضور سے منظور ہے، قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے۔ پردے کے سلسلے میں جو تفصیلات آ گئی ہیں اس میں بعض چیزوں کا اضافہ نبی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مطلب یہ کہ پوچھا گیا خاص طور پر دیور کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضور نے فرمایا ہم کو موت، وہ دیور تو موت ہے، یعنی پردے کے معاملے میں یہ تو سب سے زیادہ اندیشے کی جگہ ہے، وہاں تو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کسی اجنبی کے ساتھ تو انسان کا معاملہ اس طرح کا ہونا بڑا مشکل ہے، یہ ساری چیزیں اندیشے تو وہیں زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں قرب کے مواقع زیادہ آتے ہیں، لہذا حضور نے اس کو اس سے تعبیر کیا بل ہم کو موت۔ اور ہمارے علماء کے نزدیک اور مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ ایک بات بیان کی ہے کہ ہم سے مراد جو ہے وہ صرف دیور نہیں بلکہ شوہر کے چچا، شوہر کے ماموں، یہ شوہر کے رشتے دار، یہ سب آ جائیں گے سوائے آبائے مولت ہننا، شوہروں کے جو والد دادا وہ سیدھی بھی لائن میں جو جا رہے ہیں وہ تو آئیں گے، باقی جو ہے وہ سب سے سب ہم کس جیل میں آ جائیں گے کہ ان سب سے پردہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ کروں گا کہ معروف کے دائرے کو اول تو یہ کہ پوری زندگی جو ایک مسلمان عورت کو سمجھنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ کہ اس دور میں سب سے بڑا جہاد جو اس کو مسلمان عورت کو کرنا پڑے گا وہ یہ پردے کے ذریعے، کیونکہ وہ جو پہلی سطا ہے دین کے فرائض کی کہ اللہ کا بندہ بنے انسان، خواب و مرد ہو کا عورت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے اپنی زندگی میں، خواب و مرد ہو کا عورت، تو یہ تو بنیادی سطح ہے۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی بھائی یا کوئی بہنیں جو ہیں کسی مغالطے میں، جیسے کہ اس زمانے میں مغالطے عام ہو چکے، بہت سے لوگ ہیں جو اس مغالطے میں ہیں کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ مجرم ہونے کے اعتبار سے کم مجرم ہے بنسبت ان کے کہ جو اس کو ربا سمجھنے کے باوجود وہ معاملہ کر رہے ہیں. ایک تو مغالطہ ہو گیا ہے، اس مغالطے کو رفع کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، ان کا مغالطہ دور کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایک مغالطے کی وجہ سے وہ سور کو سور سمجھ کر نہیں کھا رہے ہیں، وہ سور کو مکڑی کو سمجھ کر کھا رہے ہیں، لہذا وہ زیادہ ہلکے شمار ہوں گے جرم کے اعتبار سے بنسبت ان کے جو اس کو ربا سمجھتے ہو کے کر رہے ہیں، وہ سور کو سور سمجھ کر کھا رہے ہیں. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ کو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ جنہوں نے یہ مغالطے ہیں، نہ مطالعہ کیا ہے، نہ غور کیا ہے، نہ پڑھا ہے، پردے کے بارے میں عام بات کہنا دی گئی ہے، یہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، بس غزل بسر کی بات ہے قرآن میں تو اور اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ مغالطے اگر ہے کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر ہے، تو میرے نزدیک اس کا معاملہ زیادہ ہلکا ہے بنسبت اس سب کے جو مانتا بھی ہو کہ شریعت کا حکم یہ ہے، جانتا بھی ہو کہ شریعت کی پابندیاں یہ ہیں، اور پھر وہ ان کی پابندی نہ کرے تو معلوم ہوا کہ وہ تو دیدہ دلیری ہوگی، وہ تو بھٹائی ہوگی، وہ جسارت ہوگی، وہ استحضاء ہوگا، وہ تو اللہ کے مقابلے میں سینہ کان کرانے والی بات ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ تیرا یہ حکم ہے، پھر بھی ہم اسے ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچائے. اور میں خاص طور پر ان خواتین سے جو یہاں آتی ہیں، محنتیں کرتی ہیں، ان کی دور آتی ہیں، کوئی دلچسپی انہیں ہوئی ہے، کوئی میرے بارے میں انہیں کوئی حسن ظن یا کوئی مغالطہ یہ لاحق ہو گیا ہے کہ میں نے تو جیت کو سمجھا ہے اور میں صحیح سمجھاتا ہوں، ان خواتین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائے، یہی ان کا اصل جہاد ہے. اس لیے کہ دین پر تنقید اگر نہ ہوئی، میں دو جملوں میں بات کہہ رہا ہوں، اسلام کی اگر تنقید پاکستان میں نہ ہوئی پاکستان نہیں رہے گا، اور ہمارا وہ حال ہوگا کوئی عجب نہیں ہے کہ جو حال ہوا ہے اسپین میں. اس لیے کہ ہم نے ہندوستان میں ہندوؤں کو خوب بہت صدمے دیے، تو معمولی صدمے نہیں دیے، یہ ان کا یہ بھارت ماتا ان کی جان کی طرح مقدس تھا، یہ وہ وجود ہے جس کو کہ ہم نے ٹکڑے کیے ہیں، اور اس کا اصل مجرم جو ہے وہ یہی خطہ ہے جس میں کہ ہم آباد ہیں. تو اگر کہیں خدا خاص کا کوئی صورت جو ہے بدل گئی تو کیا انتقام جو ہے وہ لیں گے ہم سے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس ملک کے لیے استحکام، اس کی بقا، اس موضوع پر کئی مرتبہ میں وجود کر چکا ہوں، تو اسلام کے سوا کوئی بنیاد نہیں. کوئی شخص مجھ سے بیٹھ کر گفتگو کرے اور بتائے کہ کوئی اور بنیاد ہے جہاں استحکام کی، ایک ایک میں اس کے حصے کی جو ہے تجزیہ کر کے بتا دیا کرتا ہوں کہ کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اسلام. تو یہ ہمارا صرف دین کا نہیں دنیا کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ اسلام جو صرف ہندو قومیت کے مقابلے میں مسلمان قوم پرستی کا جذبہ تھا، جس پر کہ وہ ہمارے بعض جو صحافی ہے وہ راگ الاپتے رہتے ہیں، وہ کام نہیں دے گا. اب تو وہ اسلام کام دے گا جو واقعی اسلام ہو، حقیقی اسلام ہو، عملی اسلام ہو، وہ صرف سہارا دے سکتا ہے. اسلام کا نعرہ وہ ہندو کے مقابلے میں کام آ سکتا تھا کہ شرابی مسلمان بھی ہے تو مسلمان تو ہے نا، وہ ہمارا تھا، ہم اسے سینے سے لگاتے تھے ہندو کے مقابلے میں، سکھ کے مقابلے میں. لیکن اب تو اپنوں ہی کا معاملہ ہے، اب ہندو اور سکھ تو اس سرحد کے پار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اگر کبھی آئے خدا نہ خاصہ تو جس رنگ میں آئیں گے وہ بات اور ہے، لیکن ہماری نسل کو تو معلوم نہیں کہ اس کی ذہنیت کیا ہے. اس وقت جو ہے وہ صرف نام کا اسلام ہی کام دے گیا، اب نہیں دے سکتا. آپ کو حقیقت اسلام ہوگی، واقعتاً اسلام ہوگا تو کام دے گا، اور اس کا جو ہے ظاہر بات ہے کہ اپنی زندگیوں سے ہم نے اگر اس کا آغاز نہ کیا تو پھر ہم کتنی ہی توقع رکھے، نہ صدر ضیاء صاحب اسے نافذ کر سکتے ہیں، دس صدر اور آ جائے اور وہ بالکل زور لگا لے تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کا آغاز نہیں کریں. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر فرد کو، ایک مسلمان کو اپنی کمائی کو دیکھنا ہے، حلال اور حرام کو ہٹانا ہے، وہ حلال کے اوپر اکتفا کرنی ہے، حرام سے اپنی معیشت کو پاک کرنا ہے. اور مسلمان عورت کے لیے سب سے پہلا حکم اب یہ آئے گا، یہ شریعت موجود ہے، جب تک نہیں تھی بات اور تھی، اگر جب تک یہ احکام صدر کے حساب سے نازل نہیں ہوئے، کچھ صحابیات سے کچھ واقعات ہمیں دوسرے قسم کے مل جائے وہ بات اور ہوگی، لیکن جب شریعت موجود ہے تو اب اس کا لزوم جو ہے یہ در حقیقت ہر مسلمان عورت کے لیے یہ گویا کے نقطۂ آغاز ہوگا مجاہدہ مال نفس کا بھی اور جہاد کی سبیل اللہ کا بھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر چونکہ ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، ہم کو جو جماعت ہم نے بنائی ہے تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر بنائی، اس لیے کہ خود مسلمان ہونا اور اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے یا اپنی جانے دے رہی ہے، یہ ہے عزم مسمم. لہٰذا ہم نے بڑی تحقیق کی ہے کہ اصل احکام ہے کیا. اس عمر میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے دن میں میری گفتگو جاری رہے گی، اور تفصیلی احکام جو ہے اور اس کا جو سرکولر ہم نے اپنی تنظیم کے اندر دیا ہے کہ اس طریقے پر اس پر عمل ہونا چاہیے، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی تباہ کر کے یہاں تقسیم کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔